السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورۃ الزمر کی دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، اور یہ دو بڑی اہم آیتیں ہیں. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سورۃ الزمر کی سب آیتوں میں سے یہ ان چند آیتوں میں سے ہوں گی جو سب سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ الزمر میں بار بار مختلف مضامین کے ذریعے مختلف مضامین پر غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. گزشتہ آیت ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش اور بارش کے ذریعے سے جو کھیتی، جو پیداوار اگتے ہیں، اس کی بہترین اور عمدہ مثال فرمائی، جس میں غور کرنے کے متعدد پہلو تھے. اس سے پہلے جنت جہنم میں جو کمرے ہیں اس کا تذکرہ، اور اس طرح مختلف سورۃ الزمر میں آتے رہیں گے. اب اللہ سبحانہ و تعالی یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کون سا شخص ہے وہ جو ان آیتوں سے مکمل فائدہ اٹھا سکے گا. تو اس خلاصہ جواب ایک ہی لفظ میں تو یہ ہے، ایک ہی جملے میں، کہ وہ شخص ان سے فائدہ اٹھا سکے گا جس کا دل زندہ ہے، روحانی اعتبار سے زندہ ہے. وہ شخص ان آیتوں سے مکمل فائدہ اٹھا سکے گا، اس لیے کہ جس شخص کا دل روحانی اعتبار سے زندہ ہوتا ہے، تو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت اندر پہنچ جاتی ہے، وہ نصیحت دل پر اثر کرتی ہے، چاہے وہ نصیحت زبان سے ہو، الفاظ سے کوئی نصیحت کی گئی، چاہے وہ نصیحت آنکھوں سے ہو، آنکھوں سے کوئی عبرت کی چیز دیکھی، کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے مخلوق میں سے کسی مخلوق پر نظر گئی اور اس میں جو عبرت کا سامان ہے وہ سامنے آیا، چاہے وہ چیز سامنے آئی غور و فکر کرنے سے کہ اس نے موت پر غور و فکر کیا، جس کسی طریقے سے کوئی نصیحت کا سامان، کوئی نصیحت کی بات اس کے سامنے آتی ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور قرآن بھی سارا کا سارا نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے، ذکر ہے، ذکرہ ہے، تو قرآن سے بھی صحیح معنی میں وہی فائدہ اٹھا سکے گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، یہ یاد دہانی ہے لیکن اس کس شخص کے لیے، لمن کان له قلب، جس کے پاس دل ہے، یعنی جس کے پاس زندہ دل ہے، روحانی اعتبار سے زندہ دل. جس کے پاس روحانی اعتبار سے زندہ دل نہیں ہے تو وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کو دل کہا جائے. تو جس کے پاس دل ہے، یعنی حقیقی معنی میں دل ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے گا. اور جس کے پاس زندہ دل نہیں ہے تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی نشانیاں ہیں آسمان زمین میں، یمرون علیہا، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ اسے اس کو نظر نہیں آتے، یمرون علیہا، وہ اس سے گزرتے ہیں ان نشانی، لیکن وہم عنہا معرضون، وہ ان سے اس حالت میں ہی گزرتے ہیں کہ ان سے اعراض کرتے، یعنی اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. اور جس کے پاس زندہ دل نہیں ہے لیکن دل کمزور ہے، حیات بہت کم ہے، یا ایمان ہی نہیں ہے، تو ابھی دل مردہ ہی ہے، تو لیکن وہ بھی اگر طلب سے، غور سے سنے گا تو اس کو بھی، اس کے دل میں بھی وہ نور آئے گی، وہ نور پیوست ہوگی اور اس کا دل بھی زندہ ہو جائے گا. اسی لیے اس سورہ قاف کی آیت میں فرمایا ان فی ذلک لذکرہ، یقیناً اس میں یاد دہانی نصیحت ہے. کس کے لیے؟ پہلی جماعت تھے، لمن کان لہ قلب، جن کے پاس زندہ دل ہے وہ تو مکمل فائدہ اٹھائیں گے. اور دوسری جماعت ابھی ان کے پاس زندہ دل نہیں ہے، ابھی دل یا تو بیمار ہے تو زندگی ہے لیکن ضعیف ہے، کامل حیات روحانی نہیں ہے، یا ابھی ایمان ہی نہیں ہے تو دل مردہ ہے، لیکن القى السمع وهو شهید، وہ کان لگا کر سنتا ہے اس حالت میں کہ دل بھی حاضر ہے، یعنی طلب سے، غور سے سنتا ہے کہ کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے جس کی طرف مجھے توجہ کرنی چاہیے. تو ایسا شخص بھی وہ اس نصیحت کی برکت سے اس کے دل میں یہ نور پیوست ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا اگر وہ اس نصیحت کو توجہ دے جس کے دل زندہ ہے. اور اسی دل کو زندہ، دل کا زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کسی کے اپنی توفیق سے کسی کے دل کو زندہ کرے، اسی کو شرح صدر کہتے ہیں. صدر کا معنی سینہ، اور سینے سے یہاں مراد دل. روایت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سینے سے یہاں مراد دل ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو کھول دے، کسی کے دل کو کھول دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے دروازے کھل جائے اور جو چیزیں دل میں، روحانی دل میں داخل ہونی چاہیے وہ داخل ہو سکے. توحید اولاً، ایمان، نصیحت، تذکیر، پھر نفس ایمان، توحید پر مزید ایمان کامل، نور ایمان، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ذکر، یہ سب چیزیں اس کے دل میں داخل ہو سکے. اسے کہ دل کو شرح صدر، دل کو کھول دیا گیا، دل کو وسیع بنایا گیا، یعنی دل کو ایسا بنایا گیا کہ یہ سب چیزیں اس میں داخل ہو سکتی ہے. اگر کوئی مکان وسیع ہے اور اس میں جگہ ہے تو بہت سے لوگ اس میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی مکان تنگ ہے تو، یا تو تنگ ہے یا بڑا ہوا ہے، تو اس میں کم لوگ داخل ہو سکتے ہیں، بڑا ہوا ہے تو کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے شرح صدر، اور جس کا دل کھول دیا گیا، وسیع کیا گیا، وہ ایک طرف، اور دوسری طرف ہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يُرِدْ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، جس کا دل تنگ کر دیا گیا، حَرَجًا بند، تنگ ہے اور بند، تو تنگ ہے یعنی کم جگہ ہے, بہت کم جگہ ہے, تو جو چیزیں داخل ہونی چاہیے وہ بہت مشکل سے داخل ہوگی, اور اس سے زیادہ بری حالت یہ کہ پورا ہی بند ہو جائے. بعض مفسرین نے وہ خارجن کا لفظ کی لغوی تشریح کرتے ہوئے وہ فرماتے کہ وہ ایسا ہی ہے کہ کوئی وادی ہے لیکن وہ درختوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ اس سے گزرنا ہی مشکل ہے, کوئی راستہ ہی نہیں ملتا ہے. اسی لیے پھر اسی آیت میں فرماتے ہیں کأنما یصعد فی السماء, جس کا دل تنگ ہو گیا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ آسمان میں چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی آسمان میں چڑھنا اور اوپر تک پہنچ جانا ایسے ہی وہ تو ممکن ہی نہیں ہے آلات کے بغیر, تو ایسا ہی وہ پھر شخص ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ کوئی ناممکن چیز اس کے سامنے ہے. اور تو دین اس کے لیے ناممکن ہی لگ جاتا ہے, یا تو ایمان قبول کرنا اس کے لیے ناممکن لگتا ہے خود اس کو کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے قبول کر سکتا ہے, اس میں تو بہت سے مجاہد ہیں, یہ ممکن نہیں, یہ کھونا پڑے گا, وہ کھونا پڑے گا, یہ سب چیزیں. اور اگر ایمان آ گیا تو کسی درجے میں تو دل کھلا ہوا ہے لیکن ابھی مکمل شرح صدر حاصل نہیں ہے, تو دین ایمان تو ہے لیکن دین کے بارے میں یہ نظر آئے گا کہ ہو بڑا مشکل ہے, ناممکن ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو ہمارا کام نہیں ہے, اس پر عمل یہ اس کا ایک اثر ہے. اور دین کی طرف ہم میلان بھی نہیں ہوگا, عمل کی طرف میلان. اور دوسری طرف شرح صدر, جس کے دل میں یہ نور آ جائے, پیوست ہو جائے, اللہ کی توفیق کی برکت سے اسے شرح صدر کے اسباب کیا ہے وہ آگے آئیں گے, آیت میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے اور دوسری آیتوں میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے, تو اس کا دل جو ہے وسیع ہو گیا تو وہ چیزیں بہت آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں. اور اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ دین اس کے لیے آسان نظر آتا ہے, آسان بلکہ اس کی طرف میلان ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شرح صدر کسی کو حاصل ہو گیا, اس کا دل اللہ تعالیٰ نے کھول دیا, تو اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہے, اور پھر تین علامتیں بیان فرمائی, ان جن سب کا خلاصہ ایک ہے. پہلی علامت العنابۃ الی دار الخلود, ہمیشہ کی جہاں دائمی دنیا یعنی آخرت, دائمی جگہ آخرت, اس کی طرف اس کو میلان ہو جاتا ہے کہ آخرت کی طرف میلان, کہ آخرت کی تیاری میں کروں, آخرت کی تیاری میں کرو, آخرت کی فکر کرو, آخرت میں اپنا گھر بنانے کی فکر کرو. اور پھر کرتا چلا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آخرت میں کب میں چلا جاؤں. جب آخرت پوری تیار کر رہا ہے, جو شخص کسی پروجیکٹ اٹھاتا ہے, مسجد بنانی ہے تو پروجیکٹ اٹھا لیا, تو وہ پروجیکٹ اٹھا رہا ہے تو اس کی طرف خرچ ہو رہا ہے, مزدوروں کو بلایا جا رہا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ یہ شوق بڑھتا ہے کہ کب یہ پورا ہوگا, کب یہ پورا ہوگا, کب ہم اس کو کب میں اس میں داخل ہو سکوں گا, ہم اس میں داخل ہو سکیں گے, اس کو اس میں استعمال کر سکیں گے, اس میں نماز پڑھ سکیں گے. تو جو شخص آخرت کے اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنا گھر بنانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی طرف اور توجہ اسی کی طرف کہ آخر میں میرا گھر بن جائے, آخر میں میرا گھر بن جائے, تو پھر آہستہ آہستہ پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب میں اس گھر میں داخل ہو سکوں گا, یعنی کب میں اس دنیا سے جا کر آخرت میں چلا جاؤں گا, آخرت میں جا سکوں گا, تاکہ اس گھر اور اس آخرت جس کو میں نے پورا تیار کر رکھا ہے محلوں کے ذریعے, باغات کے ذریعے, چشموں کے ذریعے, اعمال کو آگے بھیج کر, تو کب میں اس میں داخل ہو سکوں گا. اور دوسرا والتجافی عن دار الغرور, یہ دھوکے کی دنیا ہے, دھوکے کی دنیا سے مراد لگتی ہے دائمی. آخرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال فرمایا دار الخلود, یعنی وہ جگہ ہے, وہ جہان ہے جو دائمی ہے. اور دنیا کے لیے دار الغرور, دھوکے کی جگہ, یعنی جس جو دکھاتی ہے کہ میں دائمی ہوں,
कि मेरे अंदर इन्वेस्ट करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, मैं बहुत लंबी हूँ, लेकिन हकीकत उससे खिलाफ कि बहुत मुख्तसर है और कोई काबिल ज़िक्र ही नहीं है, क्वालिटी भी लो है और मुद्दत भी कम है, तो उससे दिल उठ जाता है। तजाफी का मतलब दिल उठ जाता है, और उसका नतीजा भी वही होगा कि जिस जो पहली अलामत है कि आखिरत की तरफ मैलान, दूसरी अलामत के दुनिया से बेरगबती, दुनिया से दिल का उठ जाना, और तीसरी सिफत जो उन दोनों का नतीजा है यूँ समझिए, वो इस्तेदाद للموت قبل نزوله, और मौत के आने से पहले उससे तैयारी। तो इससे पता चलता है कि ये शरह सदर बड़ी कीमती चीज़ है। शरह सदर हासिल हो गया तो दीन ज़िंदगी में आ जाएगा, और जब तक शरह सदर हासिल नहीं हुआ, अगर हासिल हुआ ही नहीं तो ईमान भी ज़िंदगी में नहीं होगा। अगर हासिल हुआ लेकिन कामिल दर्जे में नहीं, तो फिर कुछ न कुछ दीन ज़िंदगी में होगा, अभी भी दीन पर अमल करना मुश्किल होगा। तो अब इन आयतों पर आए, अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम, क्या वो जिसका दिल अल्लाह ताला ने खोल दिया इस्लाम के लिए, तो दिल खोल दिया इस्लाम के लिए, इस्लाम का एक हिस्सा तो एक ईमान ही कबूल कर लिया। और इस्लाम का लफ्ज़ जब कुरान हदीस में आता है तो इसका माना ये भी होता है, हम तो कहते हैं इस्लाम यानी हमारा दीन, लेकिन इस्लाम का लफ्ज़ जब कुरान और हदीस में आता है तो उसका मतलब ये भी होता है कि मुकम्मल दीन, पूरा दीन, ईमान के साथ पूरे अमल, पूरे अल्लाह के इताअत, मुकम्मल तक्वा। तो जिसका दिल अल्लाह ताला ने खोल दिया है और खोलने के नतीजे में ये सब कुछ उसमें आ जाएगा, बहुत सहूलत से आ जाएगा, इसलिए कि वो वसी है, वो खुला हुआ है। तो फहू अला नूर मिन रब्बी, इसके नतीजे में वो अपने परवरदिगार की तरफ से नूर पर कायम होता है, यानी वो दिल खोल गया, उसमें नूर दाखिल हो सकता है और वो उस पर इस्तिकामत होता है, उस पर अला नूर यानी इस नूर पर कायम होता है, यानी ऐसा नहीं कि आमाल कभी और आमाल कभी छूट जाते कभी होते हैं, इताअत कभी छूट जाती है कि भाई इताअत नहीं, ऐसे शख्स मुदाओमत के साथ इस्तिकामत के साथ वो मुत्तकी होगा। इसीलिए इन आयतों और दूसरी आयत बिलखसूस जो आते हैं कि जिसमें अगर किसी को ये हासिल हो जाता है तो प्रैक्टिकली और अमलन उसकी ज़िंदगी में क्या होगा, तो बाज़ मुफस्सिर ने लिखा है कि ये औलियाउल्लाह की के औसाफ़ बयान हो रहे हैं, इसलिए कि जिसको शरह सदर हासिल होगा वो हो गया कामिल दर्जे में, अल्लाह का वली ही होगा, तो ये उसकी हालत है कि वो नूर पर कायम है, यानी नूर से मुराद नूर हिदायत, नूर आमाल, हिदायत उसके लिए आसान। तो ये शरह सदर ऐसी चीज़ है, हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते कि नूर जितना दाखिल होता है सीने में, नूर किस तरह कैसे दाखिल होगा इस पर हम आएंगे। तो सीना एक ज़रिया तो आमाल है, लेकिन दूसरे बिलखसूस जो असबाब कुरान और सुन्नत में मज़कूर ज़िक्र की गए वो आएंगे। तो नूर जितना दाखिल होंगे तो उसके उस नूर के सबब से अल्लाह ताला, तो अल्लाह शरह सदर तो अल्लाह ताला कर रहे हैं, लेकिन और वो अल्लाह की तौफीक से होता है, लेकिन असबाब भी होते हैं उसके लिए। तो जितना नूर दाखिल होगा उतना वो दिल खुलता चला जाएगा, वो इतना अल्लाह ताला दिल खोलेंगे, और जितना दिल खोलेंगे उतना फिर मज़ीद नूर उसमें दाखिल हो सकेगा आसानी के साथ। यानी मतलब ये कि आदमी जब अल्लाह ताला की तौफीक को हासिल करता है असबाब इख्तियार करके, और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला की तौफीक शामिल हो जाते हैं, तो वो शरह सदर के मराहिल बहुत जल्दी तय हो जाते हैं, इसलिए कि एक शरह सदर थोड़ा सीना खुल गया तो अब नूर और आसानी से दिल में दाखिल होगा, तो फिर और ज़्यादा शरह सदर होगा, और इस तरह यहाँ तक कि शरह पूरा मुकम्मल शरह सदर हासिल हो गया और मुकम्मल नूर हिदायत ज़िंदगी में है। تو یہ ایک طرف ہے جن کو شرح صدر کامل حاصل ہو گیا, اور دوسری طرف فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ, بربادی ہے, ہلاکت ہے, للقاسیت قلوبهم, ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے, جن کے دل ہارڈ ہو گئے, جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے, جن کے دل, کبھی ان الفاظ سے آتا ہے کہ جن کے دل بند ہو گئے, دوسری طرف دوسری جگہ یجعل صدره ضیقا حرجا, تنگ ہو گئے, اور یہاں الفاظ جن کے دل سخت ہو گئے, یعنی نرم نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں داخل متاثر ہو سکے, جو چیز سخت ہوتی ہے ایک پتھر ہے اس پر آپ علامت لگانا مشکل ہوتا ہے, اور جتنی سخت اور جتنی ہارڈ یہ چیز ہے اس پر کوئی بھی نشان لگانا اتنا ہی مشکل, یعنی اس کو متاثر کرنا بہت مشکل, اس میں تبدیلی لانا بہت مشکل, اور جو چیز نرم ہوتی ہے اس میں تبدیلی لانا بہت آسان. تو شرح صدر والا شخص اس کا دل نرم ہوتا ہے, تو اعمال ایمان کا نور, اعمال کا نور, ہدایت کا نور اس میں بہت آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں, اس کو متاثر کرتے ہیں. اور دوسری طرف جس کا دل سخت ہو گیا اس میں نصیحت کے ذریعے, کسی اور چیز کے غور و فکر کے ذریعے, ذکر کے ذریعے تبدیلی لانا مشکل ہے. اسی لیے فرمایا وہ جو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جس کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے, یعنی اللہ کے ذکر تو بہت مؤثر چیز ہے, بہت ہی مؤثر چیز ہے, لیکن کامل درجے میں جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اب اللہ کا ذکر اس میں اثر نہیں ڈال سکتا ہے. اور جس طرح شرح صدر کے درجات ہیں, قساوت قلب کے بھی درجات ہیں, دل تھوڑا سخت ہے, 10% سخت ہے تو اتنی تھوڑی دقت ہوگی ذکر کے اثر میں, لیکن دقت ہوگی 20%, 30%, 50%, اس اعتبار سے ذکر کا اثر, نصیحت کا اثر اس پر کم ہوتا چلا جائے گا. اولئک فی ضلال مبین, تو جن کے دل کامل درجے میں سخت ہو جاتے تو پھر یہ لوگ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں, اب اس آیت میں شرح صدر کی اہمیت بیان کی گئی کہ خلاصہ یہ ہے کہ شرح صدر حاصل ہو گیا تو اس کے نتیجے میں اولا ایمان نصیب ہوگا, پھر مزید شرح صدر کے نتیجے میں نور ہدایت, کامل اعمال پر مداومت, اعمال کی طرف رغبت, آخرت کی رغبت, یہ سب کچھ حاصل ہوگا, استقامت, جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آخرت کی کامیابی, دنیا آخرت کی کامیابی یقینی ہے. اور دوسری طرف قساوت قلب, دل سخت ہو گیا تو اس کے نتیجے میں الٹا, اس کے نتیجے میں محرومی, ناکامی. تو اب ظاہر ہے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اب اسباب کیا ہے شرح صدر کے اسباب, وہ تو شرح صدر کے اسباب کیا ہے اور الٹا قساوت قلب کے اسباب کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, لیکن اللہ کی توفیق کو کھینچنے والے اسباب بھی ہوتے ہیں. تو آگے اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی, اللہ تعالی نے بہترین کلام نازل فرمایا, آہستہ آہستہ نازل فرمایا, اور وہ کیا ہے, کتاباً, ایک ایسی کتاب, متشابہاً, جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے, ایک دوسرے کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ سملارتی رکھتی ہے, اور مثانی دہرائی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب, تو یہاں قرآن کے دو اوصاف ذکر کیے گئے, متشابہ, ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے, ایک دوسرے کے مانند ہے, ایک دوسرے سے سملر ہے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی آیتوں میں اولا اعجاز ہے, فصاحت ہے, بلاغت, یعنی عربی اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں, یہ چیز ہمیں چونکہ عربی زبان سے مناسبت نہیں ہے، اگر عربی سیکھ بھی جاتے تو تھوڑی بہت عربی زبان سے مناسبت جس کو، جس طرح انگریزی زبان سے اگر کسی کو مناسبت ہے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مثلا یہ انگریزی اشعار جو ہے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اور یہ اشعار اس اتنے اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں، اس میں وہ فصاحت نہیں ہے، وہ بلاغت نہیں، اس کا بیان اور اس کا سپیچ اس میں بہت فصاحت ہے، بلاغت ہے، اور اس میں نہیں ہے. تو قرآن میں اس درجے کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ وہ معجز ہے، یعنی کسی اور کوئی اور اس جیسے کلام لا ہی نہیں سکتا ہے. قرآن نے بار بار یہ چیلنج دیا. تو متشابہن کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سے سملر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں میں یہ اعلیٰ درجے کی بلاغت اور فصاحت ہے اور دوسری آیتوں میں تھوڑے کم درجے کا ہوتا ہے، یا تو ہے ہی نہیں، بلکہ ہر آیت اس درجے کی بلاغت اور فصاحت لیے ہوئے ہے. انسان جو ہے اعلیٰ درجے کا فصیح اور بلیغ بھی، کبھی کبھار اس کی زبان سے ایسا جملہ نکل جائے گا جس میں اس یا تو فصاحت اور بلاغت ہے ہی نہیں یا اس درجے کی نہیں ہے. اشعار ہوں گے تو اشعار میں سے بعض ایسے ہوں گے جس میں بہت اعلیٰ درجے کی فصاحت اور بلاغت، بعض جو ہے لیکن اس درجے کے نہیں. قرآن ایسا نہیں ہے، ہر اعتبار سے فصاحت اور بلاغت. اور دوسرا پہلو اس میں کہ ملتے جلتے ہیں کہ وہ یہ کہ اس میں کہیں بھی آپ کو تناقض اور کانٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ کھلا چیلنج دیتے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا جیسے تم مشرکین دعویٰ کرتے رہتے ہیں تو اس میں بہت سے تناقضات، بہت سے کانٹرڈکشنز نظر آتے، لیکن کہیں بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلی طور پر قرآن میں یہ فرمایا. تو قرآن کو باطل قرار دینے کا آسان طریقہ دشمنان اسلام کے لیے یہ تھا کہ قرآن میں ایک کانٹرڈکشن ڈھونڈ لے، کہیں نہ کہیں ایک کانٹرڈکشن ہمیں مل گئی تو ہم کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ سے ہوتا تو اس میں تناقضات ہوتے، لیکن ہمیں تناقض مل گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. لیکن اس تو کتنی کوشش کی ہوگی اور کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اب تک ان کو کوئی ایسا تناقض کانٹرڈکشن نہیں ملا کہ جو حقیقت میں کانٹرڈکشن ہو. ہاں ایسے ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تناقض ہے، لیکن علماء مفسرین اس کا شافی کافی جواب دیتے ہیں کہ تم لوگ سمجھے ہی نہیں، کہہ تو قصدن یا جہلن اس کی تشریح ہے اور اس حساب سے کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو مضامین کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ملتی جلتی ہے. مثانی بار بار دہرائی جاتی ہے، نصیحت کی خاصیت یہی ہے. قرآن جو ہے، قرآن میں احکام پر فوکس ہے، قرآن نصیحت ہے بار بار. اسی لیے قرآن کو سمجھنا یا تو خود عالم بن کر یا علماء سے استفادہ کر کے یا تو براہ راست، جو بہتر سب سے بہتر طریقہ ہے کہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر تفسیر سیکھی جائے، جو بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. بہت سے مساجد میں تفاسیر کے حلقے ہوتے ہیں انگریزی میں، اردو میں، ہماری مسجد میں بھی اردو میں بھی ہوتا ہے، جمعرات کو انگریزی میں ہوتا ہے، پیر کو منڈے کو. لیکن جو سب سے اہم ٹیکسٹ ہے اور کتاب ہے، اس کے سمجھنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہتر طریقہ ہے، وہ اسی سے شیطان اور نفس ہمیں دور رکھتے ہیں. حالانکہ وہ سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے مؤثر طریقہ ہے دین پر آنے کے لیے، کہ قرآن کی جہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے، کوئی معتبر عالم ہے اس کی صحبت میں بیٹھ کر، اس کے سامنے بیٹھ کر، یا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو سامنے بیٹھ نہیں سکتا ہے، عورت ہے، معذور ہے، تو گھر پر غور سے سن کر، تو یا تو دل پہلے سے زندہ ہوگا تو مکمل فائدہ حاصل ہوگا، یا اگر دل پہلے سے اس درجے کی حیات حاصل نہیں ہے تو وہ غور سے سنے گا تو وہی وہ پھر آہستہ آہستہ اس دل میں بھی حیات، وہ دل بھی زندہ ہو جائے گا اور پھر مکمل فائدہ ہوگا۔ آج کل ہم جو چیز دلچسپ ہے اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، جو بیان دلچسپ ہے، جو مضمون دلچسپ ہے، اور تفسیر کی خاصیت، قرآن کی خاصیت دلچسپ ہونا نہیں ہے۔ قرآن وہ دلچسپ ہے لیکن یہ اس کی اصل خاصیت ہے نصیحت اور ہدایت پہنچانا۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو ہر دوسرے ہفتے، ہر تیسرے ہفتے، مہینے میں تو ایک مرتبہ کم از کم ایسی جگہ آدمی جائے جہاں کوئی عالم قرآن سمجھا رہا ہے، یا اگر کسی وجہ سے کوئی معتبر عذر کی وجہ سے نہ جا سکے تو گھر پر بہت غور سے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا کہ غور سے سننا پڑے گا، الق السمع وهو شہید، اس حالت میں کہ دل بھی حاضر ہو، تو غور سے سن کر دل حاضر ہو، اس حالت میں سنے، ایک جگہ بیٹھ کر، مصلے پر بیٹھ کر غور سے سنے، تو پھر آدمی خود محسوس کرے گا کہ میری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو کتاب متشابہم مثانی، اور یہاں جو قرآن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی لیے کہ اشارہ مل رہا ہے کہ شرح صدر کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے فائدہ اٹھا لو۔ قرآن سے کس طرح فائدہ اٹھا لو؟ دو طریقے سے، ایک اس کی تلاوت سے جو اعلیٰ درجے کی کا ذکر ہے، جس طرح جس دل کو شرح صدر حاصل ہے اس دل، وہ دل ذکر سے بہت فائدہ لیتا ہے، اسی طرح خود ذکر کرنے سے شرح صدر میں ترقی ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، ذکر اللہ کے سوا بہت کچھ بولنا مت، بہت کچھ بات ہے۔ اس کیوں؟ اس لیے کہ ذکر اللہ کے علاوہ جو بات ہے وہ تمیت القلب، وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ دوسرے کلام، لایانی کلام، غیر دوسرے، وہ اس سے دل میں سختی پیدا ہوتا ہے، اور ذکر اللہ سے الٹا دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، قساوت قلب دور ہوتا ہے، شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ تو اور قرآن سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ تو یہ کہ تلاوت کی جائے، اور دوسرا اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ کہ اس پر غور کیا جائے۔ ذکر اور فکر، ذکر کا معنی ذکر اور فکر کا مطلب غور، ان دونوں سے اللہ کی توفیق، وہ دونوں اللہ کی توفیق کھینچتی ہے اور اللہ تعالیٰ دل کو کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے دوسری آیت میں ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان زمین اس کی پیدائش میں، اس کو اس کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن رات کے بدلنے میں، اور ہر چیز، یہ تو مثالیں ہیں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے کون فائدہ اٹھا سکے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، اور عقل والے کون ہیں؟ جن میں دو صفتیں ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے بیٹھے، وقعوداً، قیاماً وقعوداً، وعلی جنوبہم، اور لیتے لیتے بھی، یعنی ہر حالت میں کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ ایک صفت ذکر کثرت سے، اور دوسری صفت ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، خلق السماوات والارض، آسمان زمین کی پیدائش میں، آسمان زمین کی خلقت میں۔ تو ذکر اور فکر، قرآن ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ذکر ہے، اور قرآن کی تفسیر اور پر غور کرنا وہ فکر ہے۔ تو اسی لیے یہاں قرآن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ متشابہ مثانی، اس کے مضامین متشابہ، اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے, مثانی بار بار دہرائے جاتے اسے کہ ایسے ہی نصیحت اور غور و فکر بار بار ایک چیز پر غور تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ قرآن کی خوبی ہے کہ بار بار تکرار ہے, تکرار کے باوجود فصاحت بلاغت میں کوئی کمی نہیں. ایسا بھی نہیں کہ تکرار بار بار تو یہ کلام بورنگ لگتا ہے, نہیں, تکرار بار بار اس کے باوجود دلچسپ, فصاحت اور بلاغت بھی حاصل. اسی لیے آگے فرماتے تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم, جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اپنے رب کی خشیت ان کو حاصل ہے, ان کے کھالے, ان کی چمڑیاں اس سے کانپ اٹھتی ہے, یعنی ان کے دلوں میں وہ غور کرتے, اول وہ غور کرتے ہیں, غور کے نتیجے میں ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے, بالخصوص جب وہ اللہ کی قدرت, اللہ کے عذاب, آخرت کے بارے میں جو مضامین وہ آتے ہیں, اور خوف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ باہر بھی نظر آتے ہیں, باہر بھی نظر آتا ہے, ان کی خالے وہ کانپ اٹھتی ہے, نظر آتا ہے کہ وہ کانپ رہے, اس درجے کا خوف. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ, پھر ان کے دل نرم ہوتے ہیں, نرم ہو کر متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف. اس کا کیا مطلب؟ اس خوف کے نتیجے میں وہ ان کا دل متوجہ ہوتا ہے اللہ کی یاد کی طرف. یہاں اللہ کی یاد عام ہے, اللہ کی یاد کا ایک مطلب تو یہ کہ ذکر, اور اللہ کی یاد کا ایک مطلب یہ کہ اطاعت. اس لیے کہ آدمی جب بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے, اگر اچھے اس کو احساس نہ ہو تو اس خوف, یہ خوف حاصل ہوتا ہے. خوف کے نتیجے میں دل نرم ہو جاتا ہے, اور یعنی بہت آسانی سے اعمال میں لگ جاتا ہے. یہ سب شرح صدر کی علامتیں, شرح صدر کے نتائج. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک ھدی اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. یہدی بھی من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے یہ ہدایت دینا چاہتے ہیں دیتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے, ایک چیز ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے, شرح صدر حاصل کرنے کے غور ذکر و فکر کرنا چاہیے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے ذکر, دوسرے اذکار کے ذریعے ذکر, جو جس کسی طریقے سے اللہ کو یاد کیا جائے, لیکن پابندی کے ساتھ, ریگولارٹی کے ساتھ, کثرت میں. اور اس کے لیے اگر کوئی شیخ, کوئی ماہر ذکر میں, کوئی تصوف اور تزکیہ میں ماہر, جس کو ذکر سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح ذکر میں ترقی ہوتی, اس کی رہنمائی لی جائے تو اور زیادہ بہتر. اور غور کرے قرآن کی آیتوں پر, قرآن کے معانی پر, علماء کے سامنے بیٹھ کر یا معتبر تفاسیر سے استفادہ کر کے, اور دوسری چیزوں میں بھی غور, لیکن بالخصوص قرآن میں غور کرے. اس سے بہتر غور کرنے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسی لیے یہاں ان کی مضامین کی خوبی بیان کی جا رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی, اور وہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا. تو یہ ایک جماعت. دوسری جماعت جو ان اسباب سے منہ پھیر دیتی ہے, تو آہستہ آہستہ دل سخت ہوتا چلا جا رہا ہے, اور سخت ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ دل پورا سخت ہو گیا, دل پورا مردہ ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا دروازہ دائمی طور پر بند ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جس کو دوسری جگہ فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مہر ڈالتے ہیں, مہر لگا دیتے ہیں کہ سیل ہو گیا. جو چیز جس چیز پر مہر لگ گئی, سیل ہو گیا, اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتا ہے. اب ہدایت کا, اس میں ہدایت کے, توحید ایمان کے داخل ہونے کا امکان نہیں, نور کے داخل ہونے کا امکان نہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا, جس کو اللہ تعالیٰ راہ راست سے ہٹا دے, اسی کے اعمال کے نتیجے میں فما له من حال, اب اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرح صدر کے یہ اسباب ہے, ذکر کثرت سے, پابندی کے ساتھ غور, بالخصوص قرآن کی تلاوت کے شکل میں ذکر, بالخصوص قرآن کی تفسیر صحیح جگہ سے سمجھ کر اس پر غور, ان اسباب کو اختیار کر کے اللہ تعالی ہمیں بھی کامل شرح صدر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک.